السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمحدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انہو لا يحب الكافرین صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا لما تحب وترضا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسا کہ ابھی اعجاز صاحب نے اعلان کیا، اس وقت گفتگو کا موضوع ہے قدرتی آفات قرآن حکیم کی روشنی میں. یہ قدرتی آفات پے بپے ہم پاکستانیوں پر آ رہی ہیں. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اور عذاب کی وہ تمام شکلیں ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ تمام شکلیں ہمارے اوپر وارد ہوئی ہیں. اسی لیے تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ توبہ کی پکار کی ایک مہم شروع کی گئی. محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر چلنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہوگی، اس کا عزم کرنا ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے عذاب کی تین صورتیں بیان کی. سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس باس. اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور یا تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی قوت کا مزہ چکھا دے. آپ نوٹ کریں گے کہ یہ عذاب کی تینوں صورتیں ہیں ہم پاکستانیوں پر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اہل پاکستان سے ناراض ہے. لہذا اوپر کے عذاب کے حوالے سے ہم نے کچھ ہی سال پہلے یہاں پر بڑی شدید قسم کی طوفانی بارشیں ان کا سامنا کیا ہے. ہمارے وہ بھائی جو ڈیفینس کے علاقے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفینس کی ہر اسٹریٹ ہر گلی وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر دی، گھروں سے نکلنا تقریبا ناممکن ہو گیا، اور پھر ڈی ایچ اے نے کروڑوں روپے خرچ کیے اور وہ ڈرینیج سسٹم بنایا ہے تاکہ اگر آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہو تو پانی کو ڈرین کر کے اور سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے پر اسی شہر کراچی میں آندھی کے ایسے تیز جھکڑ آئے کہ بڑے بڑے سائن بورڈز اس کی وجہ سے گر گئے اور کئی ہلاکتیں بھی ہوئی، کئی گاڑیاں بھی اس کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اور پھر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورہ انعام کی آیت 65 کے ذیل میں تفسیر میں یہ لکھا ہے معرف القرآن میں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے اوپر انتہائی بے حس، نااہل، ظالم اور خائن قسم کے حکمران مسلط ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، اور یہ عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نااہل، بے حس، خائن، ظالم حکمران وہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ یہ اوپر کے عذاب، اسی طریقے پر نیچے کا عذاب، اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سن 2005 میں پاکستان کا 28,000 مربع میل کا علاقہ بدترین زلزلے کا شکار ہوا، ہمارا کشمیر شمالی علاقہ جا، پھر ابھی حال ہی میں تقریباً 2 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ کتنی جانیں ضائع ہو گئیں، کتنے گھر بہ گئے، کتنے مویشی بہ گئے، بعض خاندان بالکل بے آسرا ہو گئے، مردوں نے خواتین کو پہنچایا محفوظ مقامات پر، اور اس کے بعد وہ گھر کی کچھ املاک بچانے کی جد و جہد میں تھے کہ پانی ان کو بھا کر لے گیا، مائیں بہنیں بیاروں میں دلدار۔ اسی طریقے پر سمندری طوفان جس نے پاکستان کے کئی شہروں کو ہٹ کیا، اور کراچی بھی ہٹ لسٹ پر تھا لیکن اللہ نے اس وقت بچایا ہمیں، اللہ نے محفوظ رکھا۔ اسی طریقے پر جو عذاب کی تیسری صورت ہے کہ گروہوں میں اللہ تقسیم کر دے اور وہاں میں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے، تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر نفرت ہے، اور کس طرح درندگی کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کس طرح میں بوریوں میں تشدد اور لاشیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اسی طریقے پر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کراچی میں بھی جاری ہے، بلوچستان میں بھی جاری ہے۔ مذہب کی بنیاد پر ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا خون ہے جو اس دھرتی پہ ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جیسے بھی اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ مہنگائی کا عذاب، لا قانونیت، کوئی قانون کی پاسداری نہیں، جو جتنا قانون کے خلاف حرکتیں کرنے والا ہے اس کو اتنا بڑا منصب ہمارے ملک میں دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر کرپشن، لوٹ مار، قتل و غارت گری، یہ سب اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ اور پھر ڈینگی وائرس اللہ کے عذاب کی صورت ہے، کتنے لوگ اس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے انتہائی کمزوری کا شکار ہوئے ہیں، بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور مزید بیماریاں ہیں جن کا کہ تناسب رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سینے کا سرطان ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کیسز ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم پر عذاب کی مختلف صورتیں آ رہی ہیں۔ اب بدقسمتی سے قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ جب سابقہ امتوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تھے تو ان امتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حوالے سے ایک انتہائی بے حسی کا ایک مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ قد مس آبا نظر راہ وسر راہ، ارے یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی اچھے حالات بھی آتے تھے، کبھی برے حالات بھی آتے تھے۔ بالکل یہی کیفیت بدقسمتی سے اس وقت ہماری بھی ہے، ہمارا وہ روشن خیال طبقہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ سیلاب اللہ کا عذاب ہے، یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، تو اس پر بڑے غصے کے ساتھ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر ایک، یہ جو تم عذاب کی باتیں کر رہے ہو یہ اصل میں تم متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو، وہ بیچارے پہلے ہی کس قدر نقصان کا شکار ہوئے ہیں اور تم عذاب کی باتیں کر کے تم اور زیادہ ان کو دکھ دے رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو۔ اور پھر عام طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ یہ ہے کہ مولوی کا نام لے کر اور حقیقت میں قرآن مجید کی جو بھی رہنمائی ہے اسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب مولوی بجائے اس کے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے، متاثرین کی مدد کے لیے اس مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنے کے لیے کوئی تحریک چلائے، اور وہ عذاب کے بھیجے مولوی سنا رہا۔ مولوی کی ویسی کریڈیبلٹی معاشرے کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے، لہٰذا بڑا اچھا موقع ہے کہ مولوی کس طرح استعمال کر کے اور جو بھی اپنا خوب سے باتیں اس کو ظاہر کیا جائے۔ نمبر دو، یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو بھی قدرتی آفات ہے اصل میں یہ کچھ قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے۔ اب ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ہمارا علم، ہمارا ٹیکنالوجی بڑی وسیع ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں اگر وہ ڈس بیلنس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے، اگر کسی خطے میں ٹمپریچر پریشر کی خاص کنڈیشنز پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں وہاں پر بادل کنڈنس ہو کر آتے ہیں، بادل کنڈنس ہوتے ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں اور بارشیں ہو جاتی ہیں، اور زیادہ دیر یہ صورت ٹمپریچر پریشر کی رہے تو زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پر تنزیہ طور پر کہا گیا کہ اچھا یہ عذاب ہے، تو یہ عذاب غریبوں پر کیوں آیا ہے، یہ عذاب دیہاتیوں پر کیوں آیا ہے، اصل لٹیرے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل قوم کا خون چوسنے والے کراچی میں ڈیفنس میں پریفلر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں، گلبرگ میں ہیں، ڈیفنس میں ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ عذاب غریبوں کے لیے۔ پھر نمبر چار، ایک اور بات بھی کہی گئی، جنگ اخبار میں کالم آیا نصرت مرزا صاحب کا، ایک ٹیکنالوجی امریکہ نے ڈیولپ کر لی ہے ہارپ کے نام سے، اور اب امریکہ اس قابل ہو گیا ہے کہ زمین میں کسی خطے پر بھی موسم میں تغیرات لے آئے، کہیں چاہے تو بارشیں برسا دے جس کی وجہ سے سیلاب آ جائے، کہیں پر بھی چاہے تو زلزلہ لے آئے، اور اگر چاہے تو دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی جہاز کے انجن کو جلا کے پگھلا دے وہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ پاکستان کا 2005 کا زلزلہ، یہ بھی امریکہ ہی نے یہ زلزلہ پیدا کیا اپنے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ اسی سال جولائی میں ایئر بلو کا طیارہ اگر وہ گرا ہے تو امریکہ نے اس کے انجن کو جلایا ہے، اور آفات کون ظاہر کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور انسانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کس کے اذن سے آتی ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو نہیں آتی زمین پر کوئی مصیبت، نہ زلزلہ آتا ہے، نہ سیلاب آتا ہے، نہ طوفان آتے ہیں، نہ تیز آندھیوں کے جھکڑ آتے ہیں، نہ ژالہ باری ہوتی ہے، مگر اللہ نے اسے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ نہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، تمہارے اوپر کوئی ڈاکہ پڑتا ہے، تمہارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے، تمہارا کوئی نقصان ہوتا ہے، مگر یہ سب اللہ نے لکھ رکھا ہے اس سے پہلے کہ اللہ اس کو ظاہر کرے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ تعالی پر بہت آسان ہے۔ اب آخر اللہ کیوں یہ مصائب نازل کرتا ہے؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 اس کا جواب دیتی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ بھائی آپ کو ان کثیر، اور بہت ساری باتوں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے، ہر بات پر نہیں پکڑتا، اگر ہر بات پر پکڑے تو سورہ فاطر کی آخری آیت، زمین پر کسی ایک جاندار کو زندہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ یہ زمین بنائی گئی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان اگر اللہ ان کو پکڑے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو کون سا انسان پاک صاف ہے، لہذا ہر انسان اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور پھر زمین پر باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، باقی سب چیزیں بنی انسان کے لیے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم ڈیم بنا لیتے تو ہم پر یہ سیلاب نہ آتا، اگر ہم اپنے پورے بلڈنگوں کے سٹرکچر زلزلہ پروف بنا لیں ہم زلزلے سے بچ سکتے، تو گویا یہ عذاب ہماری نااہلی کی وجہ سے آئے، اگر ہم پہلے سے حفاظی تدابیر کر لیتے تو یہ عذاب ہم پر نہ آتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی حفاظت تدابیر کرنی چاہیے، ڈیم بنانے چاہیے، اپنے سٹرکچرز کو محفوظ بنانا اور اس کے حوالے سے اپنی حفاظتی کوششیں کرنا، شریعت اس کا حکم دیتی ہے. لیکن سورہ شورا کی اگلی آیت کہتی ہے کہ وما انتم بموجزین فی الارض، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، تمہاری سارے حفاظتی تدابیر دھری کی دھری رہ جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم عذاب کا آ جائے. لہذا اگر سمجھتے ہو کہ ہم یوں کر لیتے تو بچ جاتے، یہ بھی کہا کہ کالا باغ ڈیم میں ہوتا تو آج یہ سیلاب نہ آتا. کالا باغ ڈیم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما انتم بموجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے. اور یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ الروم میں، جس کی میں نے شروع میں آج تلاوت کی، اس کی 5 آیات، آیات 41 سے لے کے آیت 45 تک. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. فساد کے حوالے سے دو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے. ایک فساد کہتے ہیں اس صورتحال کو جبکہ کسی معاشرے میں کوئی قانون کی عملداری نہ ہو، جس کی لاٹھی اس کی بحث ہو، کوئی مجرموں کی پکڑ نہ ہو رہی ہو، وہ فساد بھی ہمارے معاشرے میں برپا ہے. آج قاتلوں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملتی، اس لیے دھڑلے کے ساتھ لوگ پورے پورے خاندان بن دیتے ہیں. آج لٹیروں کو، چوروں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں ملتی، اور بلکہ اس حکومت کے دور میں تو جو بڑے بڑے جرائم پیشہ عناصر ہیں، جن کے جرائم ریکارڈ پر ہیں، ان کو حکومت نے بڑے بڑے عہدوں پہ نوازا ہوا ہے، کہاں سے کون کو پہنچا دیا. اسی طریقے پر فساد کی دوسری صورت یہ ہے کہ صورتحال غیر معمولی ہو جائے، بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں، دریا اپنی حدود سے باہر نکل آئے، سمندر تو غیانی پر آ جائے، زمین اپنی سکون کی حالت میں نہ رہے، زلزلہ آ جائے، یہ تمام چیزیں فساد کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد برپا ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. اور فرمایا یہ عذاب ہے، آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون، شاید کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، شاید کہ رجوع کرے. تو نمبر ایک یہ کہا گیا کہ اس کو عذاب مت کہو، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے. اور نمبر دو یہ کہنا کہ یہ قدرتی قوانین کے نتیجے میں خود بخود ہی چیزیں ہوتی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ عذاب ظاہر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کے برے اعمال کا مزہ چکھاتے ہیں. اسی طریقے پر یہ جو کہا گیا کہ آخر دیہاتیوں پر عذاب کیوں آیا ہے، غریبوں پر عذاب کیوں آیا ہے، امیروں پر عذاب کیوں نہیں آیا، جہاں تک اس سیلاب کا تعلق ہے، اس سیلاب میں تو بعض بڑے بڑے امیر بھی ایک دم سڑک پر آ گئے، اور وہ جو پہلے زکات دینے والے تھے بیچارے، وہ زکات دینے پر مجبور ہوئے. لیکن اس قسم کا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ بس اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کا کوئی تصور اس کے سامنے ہے ہی نہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی پر مصیبت آ گئی وہ تو نقصان میں رہا، جس میں مصیبت نہیں آئی تو وہ فائدے میں رہا. ورنہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اصل نتائج تو آخرت میں نکلیں گے. یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، باب ما جاء فی صبر علی البلاء، حدیث نمبر 43، جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کی معافی ہو جاتی ہے، اور جس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ شر کا فیصلہ فرماتا ہے، دنیا میں اسے گناہوں کی سزا نہیں دیتا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دے گا. تو بتائیے کہ نقصان میں وہ رہے جو عذاب سے بچ گئے، اس سیلاب سے بچ گئے، یا وہ نقصان میں رہے کہ جن کو سیلاب کی وجہ سے کوئی سزا مل گئی. تو وہ بڑے بڑے لٹیرے اگر فرض کیجئے کہ شہروں میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اور شہروں کے بوش علاقوں میں ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ وہ تو بچ گئے اور بیچارے غریب مارے گئے. ممکن ہے کہ یہ جو آج بچ گیا یہ اللہ کیا زیادہ بڑی سزا کا پھر مستحق ٹھہرے, کہ تمہارے سامنے آفات آئی تھی, تمہارے سامنے لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی بہ گئی تھی, لیکن تم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی, تم نے اس سے توبہ نہیں کی, تم نے اس سے اپنا کردار اس کے اصلاح نہیں کی, تم پر حجت پوری ہو چکی تھی. لہذا وہ تو اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش مجھے بھی دنیا میں سزا مل گئی ہوتی تو میں آج ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاتا. اسی طریقے پر یہ کہنا ہے کہ یہ ہارڈ ٹیکنالوجی کا نتیجہ, ممکن ہے کہ یہ بات صحیح ہو اور اتنی ٹیکنالوجی امریکہ نے ڈیولپ کر لی ہو. دجال کے بارے میں جو قرآن مجید احادیث میں آتا ہے, بلا شبہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت ساری ٹیکنالوجی کے حوالے سے قدرتیں حاصل ہوں گی, اور یہ مغربی تہذیب دجال کی آمد کا رستہ ہموار کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر فرض کیجئے کہ امریکہ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں زلزلے لے آئے, ہمارے ہاں سیلاب لے آئے, ہمارے اڑتے ہوئے جہازوں کو تباہ کر دے, تو نوٹ کیجئے کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جو ایک ظالم قوم کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہے. ہم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا مشن بنی اسرائیل کے سپرد کیا تھا, اور جب بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کیا, زمین میں فساد مچایا, تو اللہ نے ان پر عذاب کیسے بھیجا؟ فرمایا باسنا علیکم عباد اللنا اولی باس شدید فجاسو خلال الدیار, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4, کہ ہم نے تمہارے اوپر وہ بندے مسلط کیے جو شدید جنگجو تھے, وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے. اللہ تعالیٰ نے وقت نصر اور کلدانی قوم کو بھیج دیا تھا عراق سے بابل سے, اور یروشلم پر آ کر انہوں نے تباہی پھیری تھی. وہ کلدانی کوئی نیک لوگ نہیں تھے, لیکن وہ ایک ظالموں کا گروہ اللہ نے بگڑی ہوئی مسلمان امت کے اوپر مسلط کیا تھا عذاب کی صورت میں. تو لہذا ممکن ہے کہ امریکہ کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے, جیسے اس سے پہلے ہلاکو خان اور چنگیز خان کے ہاتھوں کئی مسلمان وہ تہ تہ ہوئے اور کروڑوں مسلمان مارے گئے, اور دریائے دجلہ دریائے فرات کا پانی وہ خون سے سرخ ہو گیا. تو بہرحال یہ جو بھی اعتراضات کرتے ہیں ہمارے یہ روشن خیال دانش پر, ہر ایک کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دیا ہوا ہے. اللہ کے رسول کے ارشادات کے اندر یہ جوابات موجود ہیں. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بحر و بر میں فساد برپا ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون, شاید کے پلٹ آئے, شاید کے گڑ گڑائے, شاید کے اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں واقعی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے گناہ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آفات نازل کی. سورہ روم کی اگلی آیت آیت نمبر 42 اس سوال کا جواب دے رہی ہے. فرمایا قل سیروا فی الارض, اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چلو پھرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, اور پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ اس سے پہلے گزرے تھے, ان کا جرم کیا تھا, ان کا برا انجام کیوں ہوا. کان اکثرہم مشرکین, ان میں سے اکثر مشرک تھے. یہ شرک ایسا جرم ہے, مشرک ہونا ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا. اب شرک کا ایک تصور ہم سب کے ذہن میں ہے, شرک جلی کا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ شرک بھی بڑے پیمانے پر ہے, شہروں میں بھی ہے, دیہاتوں میں بھی ہے, قبر پرستی ہے, اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر اکثر و بیشتر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ ہندوؤں کے ہاں ان کے بتوں کے استانوں پر ہوتا ہے. اور کچھ عرصے پہلے ہم نے ندائے خلافت میں بریلوی مکتب فکر کے علماء اکرام کا ایک پورا فتویٰ شائع کر دیا تھا, کہ ان علماء اکرام نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ مزاروں پر ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ ناپسندیدہ ہے. تو کسی بھی مکتب فکر کے جید علماء آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ان حرکتوں کو جائز نہیں سمجھتے جو کہ ہمارے ہاں مزارات پر ہو رہی ہیں. تو بلا شبہ یہ شرک بھی ہے, لیکن سورت الروم میں جس سورت کی ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ایک تعریف کی, اور اس تعریف کے روشنی میں محسوس ہوگا کہ یہاں پر میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشرک قرار دے رہا ہے, ہمارا طرز عمل ایسا ہے کہ ہم مشرک ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32, ان آیات میں ارشاد باری تعالی ہے, فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ, یہ مشرک کون ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا, اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے, وَقَانُوا شِيَعًا, اور وہ گروہ گروہ ہو گئے, وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, اور ہر گروہ کے پاس جو بھی دین کا ایک حصہ ہے اس نے لیا ہوا ہے اسی پر خوش ہو رہے, اسی پہ اعتراض ہے, اسی پر بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح. نوٹ کیجئے کہ یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اس دین کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں, انفرادی اعتبار سے بھی اجتماعی اعتبار سے. انفرادی اعتبار سے آج ہمارے ہاں دین کے اعتبار سے مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ ہمارا مذہبی گروہ ہے جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں, چہرے پر ان کے ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہیں, رمضان میں وہ عمرے بھی باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں اور بھی مساجد کی خدمت بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی ان خدمات کے اوپر بڑے مطمئن ہیں, لیکن دین کے بعد دوسرے گوشے اس کے حوالے سے ان کا معاملہ انتہائی قابل اعتراض. اکثر و بیشتر ان مذہبی طبقات کے گھروں پر بھی کوئی شرم و حیا کی کیفیت بہتر نہیں, لہذا بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں لیکن میڈیا کے ذریعے سے بےہودگی بے حیائی ان کے یہاں بھی جاری ہو ساری ہے. اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے ہاں میڈیا کے ذریعے سے بےہودہ مناظر, بےہودہ اشتہارات, بےہودہ ڈرامے, یہ سب چیزیں جاری ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے گھروں پر شرعی پردہ نافذ ہے؟ کیا واقعی ہماری خواتین محرم نہ محرم کی تمیز کرتی ہیں؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ ویسے نماز روزے کے حوالے سے بڑے مستعد ہیں لیکن گھروں میں شرعی پردہ نہیں, بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی ان کی خواتین, کزن سے پردہ نہیں ہے, اسی طریقے پر معاملات کھڑے نہیں ہیں. اپنے ورکرز ان سے اوور ٹائم کرواتے ہیں, ان سے کام زیادہ لیتے ہیں اور ان کو ان کا بینیفٹ نہیں دیتے, اور چہرے کے اوپر آپ دیکھیں گے تو سجدے کر کر کے ماشاء اللہ نشان, عمرے بھی ہر سال ہوتے ہیں لیکن دوسروں کا حق مارتے ہیں اور خود جا کر عمرے کر کے آتے, اپنی ڈیوٹی 16 آنے نہیں دیتے, اس ڈیوٹی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. 9 سے 5 اگر ٹائم ہے دفتر کا تو 9 سے 5 کا ٹائم دیانتداری کے ساتھ نہیں دیتے. معاملات ٹھیک نہیں ہے, معاشرہ ٹھیک نہیں, لیکن عبادات کے اندر بہت زیادہ ماشاءاللہ مستعد ہیں اور اس کے حوالے سے بڑے مطمئن. ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے معاشرے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ذمہ دار شہری ہے, خاص طور پر ہمارے وہ بزرگ کہ جن کو کچھ عرصے انگریز افسران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو جو ان میں ڈسپلن تھا اور جو ان میں باقاعدگی تھی کام کے حوالے سے اس سے بڑے متاثر ہیں. لہذا معاملات کے کھڑے ہیں, ڈیوٹی اپنے 16 آنے دیتے ہیں, لیکن عبادات وغیرہ کے حوالے سے اور معاشرت میں کچھ سنتوں پر عمل ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. کچھ ہمارے یہاں سماجی خدمت گار ہیں, اس حوالے سے انتہائی اثار کرتے ہیں لیکن وہ باقاعدہ فلسفے پیش کرتے ہیں کہ اصل اہمیت ہے ہی حقوق العباد کی, نماز ہے ہی اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے باجماعت نماز پڑھو اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو, ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکو, زکوٰۃ اسی لیے ہے تاکہ غریبوں کی مدد کر سکو, روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں بھی بھوکوں کی بھوک کی تکلیف کا احساس ہو, حج اس لیے ہے تاکہ تم بھی مزدلفہ میں جا کے رات کو فقیروں کی طرح سادہ لباس پہن کر سو تمہیں پتہ چلے کہ فقیری کی زندگی کیسی ہوتی, پورے فلسفے. اسی طریقے طریقے پر ہمارے معاشرے میں کچھ تحریکی لوگ بھی ہیں جو کہ ہینڈل تقسیم کرنے میں، جلسے جلوس کرنے میں اور کارنر میٹنگز کرنے میں، رات رات بھر تحریکی کام کرنے میں بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ فجر کی نماز مستقل چھوڑے ہوئے، پنج وقتہ نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، قرآن مجید کے حوالے سے اپنے تعلق میں اضافے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، چاہتے ہو کہ پورے ملک میں دین نافذ ہو جائے، لیکن اپنی ذات، اپنے گھر، اس کو بھولے ہوئے ہو۔ تو یہ میری اور آپ کی تصویر ہے معاشرے میں، بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے کے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ مشرک کون ہے؟ اللہ دین فرقو دینہ، جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے، دین کا ایک حصہ لے لیا، باقی حصوں کو چھوڑ دیا۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو دین کا ایک حصہ، اس پر بڑا خوش ہے، اس پر مطمئن ہے۔ وہ اٹھائے کچھ ورق نرگس، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں۔ دین کا ایک حصہ کس نے لے لیا، دوسرا کسی اور نے لیا، تیسرا کسی اور نے لے لیا۔ اسی طریقے پر ہم نے اجتماعی طور پر بھی دین کے ساتھ بے وفائی کی۔ سب سے بڑی بے وفائی اس قرآن عرضی پر کی ہے اہل پاکستان، دین کے حوالے سے سب سے بڑے مجرم ہم ہیں۔ انفرادی اعتبار سے ہمارے ہاں خاصی دین کے حوالے سے سرگرمی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، عمرے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر دین کے ساتھ ہم نے جو بے وفائی کی ہے، یہ حرکت دنیا میں اور کسی قوم نے نہیں کی۔ یہ ملک پاکستان، اس کے بننے کا جواز سوائے اسلام کے کچھ تھا ہی نہیں۔ نہ پاکستان بنانے والوں کی زبان ایک، نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، نہ کلچر ایک، لیکن مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ، ان کے درمیان کیا قدر مشترک تھی اسلام، اس کی بنیاد پر متحد ہوئے، پاکستان بنایا۔ لیکن اس پاکستان میں ہم نے اسلام کے ساتھ وہ بے وفائی کی ہے جو ہمارے لیے اس وقت ان سزاؤں کا سبب بنی ہوئی ہے۔ سن 1962 میں ایک قانون جو اس ملک میں اسلام کے مطابق تھا، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ فیملی لا، محمدن لا کے نام سے انگریز کے دور میں نافذ تھا، مسلمانوں کے تمام نکاح کے، طلاق کے، وراثت کے مسائل اس کے تحت طے ہوتے تھے۔ سن 62 میں ایوب خان صاحب نے دستور بنایا اور اس قانون کو انہوں نے ختم کر کے ایک نیا قانون نافذ کر دیا۔ پرویز صاحب کے کہنے پر 16 علماء اکرام نے مل کر ایک خط لکھا کہ جو تم اس وقت قانون نافذ کر رہے ہو، یہ ان بنیادوں پر خلاف شریعت، لیکن وہ قانون نافذ ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی، اور ہم نے اس حوالے سے اپنے کسی عملی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ایوب خان کو ہٹانے کے لیے تحریک چلائی، بھٹو کو ہٹانے کے لیے تحریک چلائی، لیکن ہم نے اس ایشو کے اوپر کوئی تحریک نہیں چلائی۔ کرسیاں ماشاءاللہ بھر گئی ہیں، نوجوان ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ اگر نیچے بیٹھ جائیں تو ذرا بعد میں آنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ نوجوان ساتھی، میں تحریک کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے اپنے کردار پر۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پر بھی یہ قانون انگریز کے دور سے نافذ ہے، اور نافذ تھا اور نافذ ہے۔ سن 85 میں بھارت میں اس قانون میں ایک تبدیلی کی کوشش کی گئی تھی، شاہ بانو کیس مشہور ہوا تھا، سپریم کورٹ نے وہاں پر فیصلہ دے دیا کہ شاہ بانو کو طلاق دینے والا اس کا شوہر زندگی بھر اس کا خرچہ برداشت کرے۔ شریعت کے یہ بات خلاف ہے، شریعت کہتی ہے کہ صرف عدت تک یہ خرچہ شوہر کے ذمہ ہے۔ جب یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے، تو ہندوستان میں تمام مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں، وہ چاہے اہل سنت کے ہوں، چاہے اہل تشیع کے ہوں، سب نے مل کر اس کے خلاف وہ منظم احتجاج کیا کہ حکومت کو, راجیو گاندھی کی حکومت تھی, اس کو بل لانا پڑا پارلیمنٹ میں کہ آئندہ ہندوستان میں کوئی عدالت مسلمانوں کے فیملی لاؤز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی, اور وہ مسلمانوں کا پرسنل لا وہاں آج بھی شریعت کے مطابق. دوسرا, ہم نے ظلم کیا سود کے حوالے سے کچھ نیک لوگوں کی کوششوں کے ساتھ. 1969 میں کوشش شروع ہوئی تھی اس ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کی. ایک کتاب ہماری انجمن نے چھاپی ہے سود کی حرمت اور اس کی خباستیں, اس کے حوالے سے اس میں پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی. 1969 سے کوشش شروع ہوئی اور ہم نے پہلے تو اس کوشش کے ساتھ منافقانہ کردار ادا کیا. ضیاء الحق کے زمانے میں اس کوشش کے ساتھ یہ منافقانہ کردار ہوا کہ شریع عدالت بنائی اور پابندی لگا دی کہ 10 سال تک یہ عدالت ملک کی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, معیشت کوئی سود کے اوپر مبنی رہے گی. مزید ضیاء الحق کے زمانے منافقت یہ ہوئی کہ پی ایل ایس کے نام سے ایک اکاؤنٹ انٹروڈیوس کرایا گیا نفع نقصان کی بنیاد پر. علماء اکرام تک عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب اس وقت دونوں نے عوام کو خبردار کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, ہم نے جو نظام ان کو دیا تھا وہ نافذ نہیں کیا. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ وہ نظام نافذ کریں گے, اور جو نظام نافذ کیا تھا سود کا نام بدل دیا. اور اس کے بعد پھر بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ علماء کے نام بھی اس میں آتے ہیں, اسلامک بینکنگ کے حوالے سے چور دروازہ ہمارے ہاں نکال دیا گیا. ورنہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ صرف اصطلاحات بدلی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ جو ایک جذبہ پیدا ہوا تھا سود کے خلاف لوگوں میں, اس جذبے کو کیچ کیا اور اسلامی بینکنگ کے نام سے ان کا استحصال کیا. الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ علماء اکرام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش ہے. اور پھر 1992 میں جب وہ 10 سال پورے ہوئے جو پابندی لگائی تھی ضیاء الحق صاحب نے شرعی عدالت کے اوپر, تو اس وقت شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے, اور حکومت پاکستان کو پابند کیا کہ وہ ان خطوط پر گائیڈ لائنز دی کہ ان گائیڈ لائنز پر ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دے. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے UBL بینک کے ذریعے سے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی, اور مزید ظلم یہ کیا کہ نواز شریف صاحب نے اس کے بعد بینظیر گورنمنٹ نے پھر نواز شریف گورنمنٹ نے اس اپیل کی سماعت بھی نہیں ہونے. مشرف صاحب آئے, ججز کو موقع مل گیا, انہوں نے فوری طور پر اس مقدمے کو سنا اور فیصلہ دے دیا 1999 میں کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے, شرعی عدالت کا فیصلہ بالکل صحیح ہے, حکومت کو 1.5 سال کی مدت دی کہ سن June 2001 تک ملک کی معیشت کو سود سے پاک کر دو. لیکن جب وہ 1 سال پورا ہوا تو مشرف گورنمنٹ نے 1 سال کی مزید مہلت مانگ لی, اور جب وہ 1 سال پورا ہوا تو اس وقت ایک نیا بینچ تشکیل دیا گیا اس اپیل کو سننے کے لیے, حالانکہ سپریم کورٹ کے لاؤز کے بالکل خلاف تھا. سپریم کورٹ کے لاؤز کے مطابق وہی بینچ اپیل کو سنتا ہے جس نے کو پہلے فیصلہ دیا ہو, اور اس کے بعد اپنے مرضی کے دانش پر بٹھا کر اس بینچ میں, اور وہ 69 سے جو محنت چلی آ رہی تھی 24 جون 2002 کو اس ری عدالت کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا. کسی نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی, کوئی اس کے اوپر تحریک نہیں چلی. اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس قوم کے خلاف جو سود کے معاملات کو جاری رکھے, لیکن اتنے بڑے جرم کے اوپر بھی ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اور اس کے بعد ہمارا پھر مزید جرم, ہم نے خطوط آرڈیننس جو شریعت کے مطابق تھا, گو کہ اس پر عمل اس پر بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن بہرحال تھا تو صحیح, ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. ایک ایسی اسمبلی نے ختم کیا جس میں 70 سیٹیں اسلامی جماعتوں کی تھی, اس اسمبلی نے ختم کیا, کوئی احتجاج نہیں ہوا, کوئی استعفے نہیں دیے گئے, یہ ہمارے جرم ہے. اور اس کے بعد لال مسجد والوں کا, ہم خود کہتے ہیں طریقہ کار سے ہمیں اختلاف تھا ان کے مطالبات تو جائز تھے, اور اس مسجد سے ان کو پرامن طریقے سے بھی نکالا جا سکتا تھا, ان کی بجلی, ان کی گیس, ان کی خوراک بند کر کے بھی نکالا جا سکتا تھا. کس قدر درندگی کی ہے لال مسجد والوں کے ساتھ مشرف, اور اس پر ہمارے ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا جرم, ہم ہمارے پڑوس میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، حدود نافذ ہو گئی تھی، اس حکومت کو ختم کرنے میں فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ہم نے ادا کیا اور قوم نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا، اور وہ تعاون آج بھی جاری ہے. 10 دن ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کی ہے تو ان کے کتنے بڑے بڑے عہدیداروں نے معافی مانگی ہے. گویا افغانستان کے اندر جو کچھ کاروائی ان ظالموں کی ہو رہی ہے وہ پورے کے پورے ہمارے کندھوں پر ہو رہی ہے، ہمارے تعاون سے ہو رہی ہے. یہ ہمارے جرائم ہیں. اسلامی حکومت کا خاتمہ افغانستان میں، اس میں ہمارا جرم ہے. افغان بھائیوں کا جو خون ہوا ہے اس میں ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. لہذا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. 7 اکتوبر 2001 کو ہم نے افغانستان کے خلاف فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کیا، اور 7 اکتوبر 2005 کو اللہ نے ہم پر زلزلے کی آفت نازل کی. پورے 4 سال بعد اسی دن ہم پر زلزلہ آیا اور ہمارا 28,000 مربع میل کا علاقہ تورابور بن گیا. اور اس کے بعد مسلسل ذلت ہے، رسوائی ہے، پٹکار ہے ہم پاکستانیوں کے اوپر. دنیا میں کوئی ہماری عزت نہیں ہے. ہماری بہن آسیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی ہے ہماری عزت؟ گرین پاسپورٹ کے ساتھ ایئرپورٹوں پر کیا سلوک ہوتا ہے؟ کوئی ہے ہماری عزت؟ ہر جگہ سے ذلت ہی ذلت ہے. کسی کرکٹ ٹیم کے ساتھ وہ ذلت نہیں ہوئی جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. کیا کریں؟ یہ تو اصل موضوع ہمارے بھائی شجاع الدین شیخ صاحب کا ہے. بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. سورہ روم کی 3 آیت میں اللہ نے اس کا حل بھی بتایا ہے. پہلی آیت میں بتایا کہ فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. دوسری آیت میں بتایا کہ گناہ کیا ہے؟ شرک. اور شرک کی ڈیفینیشن اس صورت میں کیا آئی؟ دین کے حصے بکھرے کر دینا، دین کی کچھ باتوں پر عمل کرنا اور کچھ باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ بھی شرک ہے. گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حاکمیت اس کو پوری طرح سے قبول نہیں کیا، اس میں ہم نے اپنی مرضی کو شریک کر دیا. تو کچھ باتیں اللہ کی مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ توحید والا طرز عمل نہیں. توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کی جائے. کچھ باتیں اللہ کی مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ اپنی مرضی کی مانیں گے، کچھ بادشاہ کے رسم و رواج ان کے مطابق ہم کام کریں گے، یہ بھی شرک ہے. علاج کیا ہے؟ فرمایا فاقم وجھک للدین القیم. اے نبی، اپنے چہرے کا رخ بالکل سیدھا کر لیجئے خالص دین کی طرف، خالص دین پر عمل کیجئے. یہ خالص دین کیا ہے؟ سورہ بینہ آیت نمبر 5، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. انہیں اور کوئی حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں، غلامی کریں، 24 گھنٹے اللہ کا کہنا مانیں، ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شکر کے جذبات کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر، اور نماز بھی قائم کریں تاکہ بندگی کا سبق یاد رہے. سرکشی نے کر دیے دمدے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں، نماز بھی قائم کریں، زکات بھی دیں. ذالک دین القیمہ، یہ ہے دین قیم. دین قیم کیا ہے؟ دین کے حصے بکرے مت کرو، پورے کے پورے دین پر عمل کرو. جہاں تمہارا اختیار ہے وہاں پر طے کر لو کہ اللہ کی ہر بات ماننی ہے. گھر میں شرعی پردہ ہوگا، معیشت میں رزق کے حلال تک ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے. نکاح مسجد میں ہوگا، ولیمہ ہوگا، مہر ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے علاوہ کوئی مہندی، کوئی مائیوں، کوئی جوتا چھپائی کی رسم، اور کوئی چراغا، اور کوئی ویڈیو فلمیں، یہ کوئی بےودگی نہیں ہوگی. گھر پہ کوئی میڈیا کے ذریعے سے گندگی کے نشر و اشاعت میرے گھر سے نہیں ہوگی، میرے گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا. اسی طریقے پر اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سارے معاملات ان کو استوار کیے جائے. اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے مال اور جان کے ساتھ اپنی پوری توانائی لگا دی جائے. یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا. یہ تفصیلات شجاع بھائی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. فرمایا اقم وجھک للدین القیم، اپنے چہرے کا رخ بالکل سیدھا کر لو خالص دین کے لیے. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کے سامنے پھیرا نہ جا سکے. یوم یصدعون, اس روز فیصلہ ہو جائے گا, اس روز انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ومن کفر فعلیہ کفر, جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اس پر پڑے گا. یہ نہ سمجھیے کہ اس سے مراد ہندو عیسائی اور یہودی ہیں. اگر مسلمان بھی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہے. دنیا میں اس کو مسلمان ہی کہیں گے جب تک زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہاں مجھے عمل کرنا چاہیے, لیکن اگر عمل نہیں کر رہا تو قیامت کے دن اس کا شمار بھی کفار کے ساتھ ہوگا. میرے الفاظ نہیں ہیں, قرآن کے الفاظ. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. تو عملی اعتبار سے کفر ہے کہ میرے فیصلے قرآن کے مطابق نہ ہو, اپنی خواہشات کے مطابق ہو. جی چاہ تو نماز پڑھے, جی چاہ تو نہیں پڑھے, جی چاہ تو اللہ کی کوئی بات مان لے, جی چاہ تو نہیں مان لے. فرمایا جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون, اور جو اچھا عمل کر رہے ہیں اپنی یاد بس سنوار رہے ہیں, تمہارے توبہ کر لینے سے نیک بن جانے سے اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. اللہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں تمہارے ہی بھلے کو بتا رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اس کے بعد اچھے عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل میں سے بدلہ عطا کرے. انہ لا یحب الکافرین, بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو یا اپنی بتائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کافر ہندو بھی ہے, کافر عیسائی بھی ہے, جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی کافر ہے. لیکن عملی اعتبار سے جو اللہ کے رسول کی لائی شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا, عملی اعتبار سے وہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے, ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر محترم عاقب سعید صاحب نے یہ گزارش کی تنظیم اسلامی کے ساتھیوں سے کہ آپ لوگوں کے لیے توبہ کی پکار اس وقت لگا رہے ہیں, سب سے پہلے خود توبہ کیجئے. اگر آپ خود توبہ نہیں کرتے تو آپ کی اس پکار میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی کوششیں قبول کرتا ہے جو خود متقی ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے جملہ معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اجتماعی زندگی میں اپنے دین کے نفاذ کے لیے خلوص کے ساتھ فعال طریقے سے محنت کرنے کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.